أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم. آج یہ الندوہ کی طرف سے جو سنڈے کی نشست ہوتی ہے اس کا پروگرام نشر کیا جا رہا ہے, تو مفتی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں, تو انشاءاللہ مفتی صاحب بات شروع کیجیے.
جی, اس پروگرام کی ریکارڈنگ سے پہلے جو بات ہماری چل رہی تھی وہ یہی تھی کہ ہم نے کہا کہ اس پورے ہندوستان کی اور پھر اس سے آگے بڑھ کے پوری دنیا کے معاملات پہ یہ تین سید تھے جن کے بنائے ہوئے ادارے اپنے وجود سے بولے. دیوبند قائم کیا تھا حاجی عابد حسین صاحب رحمت اللہ علیہ نے, اور وہ بھی حسینی سید تھے, اور حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. اصل میں دارالعلوم انہوں نے بنایا تھا. اس وقت حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ میرٹھ میں نئے نئے پریس لگے تھے, تو پریس کی جو کاپیاں تھیں وہ چیک کرتے تھے کہ اس میں کوئی جو کتاب چھپنے جا رہی ہے اس کی پروف ریڈنگ کرتے تھے کہ کوئی غلطی نہ رہ گئی ہو. تو حضرت حاجی عابد صاحب رحمت اللہ نے خط لکھا اور کہا کہ مولوی صاحب 8 روپے تنخواہ مقرر کرتا ہوں, یہاں تشریف لائیے. تو اس وقت حضرت رحمت اللہ علیہ وہاں تشریف لے گئے تھے. تو یہ سیدوں نے قائم کیا تھا. دوسرا ادارہ علی گڑھ تھا. علی گڑھ بھی سید احمد خان انہوں نے قائم کیا تھا. پھر بعد میں سید کے نام میں سر کا اضافہ ہوا, انگریز نے خطاب دیا تھا. اور تیسرا ادارہ جو تھا اس وقت مسلمانوں نے سوچا کہ ایک طرف تو مسٹر پیدا ہو رہے ہیں اور ایک طرف ملا پیدا ہو رہے ہیں, کوئی درمیانی راہ نکلنی چاہیے جہاں یہ مسٹر اور ملا سارے مل کے بیٹھیں اور فرقہ واریت ختم ہو. یہ بیڑا اٹھایا تھا, وہ بھی سید تھے, وہاں محمد علی صاحب مونگیری رحمت اللہ علیہ نے. یہ مونگیر منتقل ہو گئے تھے, سادات کرام میں سے تھے. یاد پڑتا ہے کہ یہ شاید کسی اور علاقے سے ہندوستان آئے تھے, پھر یہ لکھنؤ بھی رہے تھے, پھر اس کے بعد مونگیر منتقل ہو گئے تھے. بہرحال یہ تو ان کے حالات میں لکھا ہوا صاحب مل جائے گا. لیکن انہوں نے بہت محنت کر کے کانپور میں اجلاس بلایا. اصل میں یہ لوگ کانپوری بھی کہلاتے تھے کیونکہ کانپور ان کی ایکٹیویٹیز کا بڑا مرکز اور میدان تھا. کانپور میں جو اجلاس ہوا کہ اس طرح ندوہ بنایا جائے, تو اس اجلاس میں خود بنفس نفیس مولانا احمد رضا خان صاحب بھی تشریف لائے تھے. تو جو کچھ انہوں نے اس کو دیکھا سمجھا وہ ان کے نزدیک کفر اسلام کا جھگڑا تھا, تو انہوں نے ان ندویوں کو بھی کافر فرمایا. لیکن یہ تینوں جگہ سادات نے کام کیا. ایسی خیال آیا جو اس سے پہلے باتیں آپ کی ہماری تھیں اس کے نتیجے میں, اور ان تین اداروں نے پوری دنیا ہلا کر رکھ دی. افغانستان کی جتنی تحریک اور جتنا خون اس میں کام آیا ہے یہ دیوبندی مکتبہ فکر کا خون ہے, اور اس کی مزید تحقیق کر لیں تو پھر دوسرا طبقہ اہل حدیث حضرات کا ہے. اور علی گڑھ نے جو کام کیا ہے کہ پاکستان کا قیام علی گڑھ کی جدوجہد کا نتیجہ ہے. صحیح ہے غلط ہے, افغانستان میں جو کچھ ہوا صحیح ہوا غلط, یہ ایک الگ بحث ہے. ہر صاحب فکر کے اپنے نظریات ہیں, ہونے بھی چاہیے, لیکن یہ کہ سارا کام ان حضرات کا کیا ہوا ہے. تو سمیر صاحب کا دریافت کر رہا تھا کہ وہ کہاں گئے, بہت دن ہوئے نہ سنا نہ ان سے ملاقات ہوئی. اور آپ کے والد صاحب کے نام بھی یہ پیغام عرض کرنا تھا کہ انگریزوں نے بہت اچھے اچھے کام بھی کیے, اور ان اچھے کاموں میں سے یہ ہے کہ انہوں نے ہندوستان کی دولت کا ایک بڑا حصہ ہندوستانیوں پر خرچ کیا. اپنے ملک میں جو لے گئے وہ بھی ایک چیز تھی, لیکن یہ کہ یہاں بھی انہوں نے بہت پیسہ خرچ کیا, اور لوگوں کو جو بھی نظام تعلیم ان کا تھا اس کی طرف وہ لائے کہ یہ کریں اور پڑھیں اور تعلیم کے لیے, اور پھر اس طرح کی چیزوں کے لیے انہوں نے بہت بہت متاثر کن اقدامات اٹھائے. مغلوں نے جو پیسہ رکھا ہوا تھا ہر سال وہ اپنے دور حکومت میں جو نئے کام ہوتے تھے ان لوگوں کو انعامات دیتے تھے, انگریزوں نے اس سارے پیسے کو جو بھی ان کے پاس آتا تھا سالانہ تعلیمی اور ترقی کے میدان کے لیے لگایا. بہت اچھا کیا. تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ ہم انگریزوں کے بالکل لیا ہی کچھ مخالف ہیں. جو چیزیں اچھی ہیں سو ہیں, اور جو چیزیں بری ہیں سو بری ہیں. اور آپ کہیے.
جی مفتی صاحب, آپ سے پہلے ایک بات ہوئی تھی کہ جو پوری بات جو چل رہی ہے بڑے صغیر کی, تو اس میں جو ایک چیز کلیئر جو نہیں ہے کہ جو آج کے جو موجودہ دور کے جو حالات ہیں پاکستان میں خاص طور پہ, اس میں اگر ہسٹوریکلی اس کی انالیسس کیا جائے کہ اس میں کون کون سے عوامل شامل ہیں کہ جس میں ابھی آپ نے انگریزوں کی بات بھی کی, پھر اس میں جو مختلف جدوجہد ہوئی, پھر پاکستان بنا, اس کے بعد جو تعلیم کا اس کے اندر کردار رہا, تو اس میں ایک ہسٹری کے اسٹوڈنٹ کے لیے اگر وہ دیکھنا چاہے کہ جو ابھی موجودہ حالات ہیں یہ آہستہ آہستہ ہی یہ اس مقام پر پہنچے ہیں جو اس وقت موجودہ حالات ہیں, تو اس کی اس پہ مطلب کون کون سے عوامل شامل ہیں اس کے اندر, جو ہے اس میں انگریزوں کی بات ہوئی, پھر ایک آپ نے بات علی گڑھ کی تھی کہ تو کچھ لوگوں کی کنفیوژن ہے کہ یا تو وہ صرف علی گڑھ کی طرف اگر آپ نے بات کی تو اس طرف لے جائیں گے, یا پھر جو ابھی دیوبند کا اور جو افغانستان کا جو سلسلہ سارا چلتا رہا اس طرف سوچنا شروع کر دیں گے, لیکن اس میں مختلف عوامل جو ہے اس کو اگر اس کا تجزیہ کریں تو یہ موجودہ حالات کی جو ذمہ داری ہے یہ پوری کن عوامل کے اوپر آتی ہے.
باشعور قیادت نہیں پیدا ہوئی. ہم اب تاریخ میں 70 سال ادھر کھڑے ہیں. علماء نے غیر ارادی طور پر یہ غلطی کی کہ جب ملک تقسیم ہوا تھا تو تعلیم کا اور قانون کا پورا نظام اپنے ذمے لے لینا چاہیے تھا, تو تعلیم کا نظام نہیں لیا جا سکا, اسباب اور وسائل نہیں تھے, یا ان لوگوں کو کسی نے جگہ نہیں دی تھی, یا کچھ بھی ہوا تھا, لیکن تعلیم کا نظام اصل شہ رگ تھی. یہ چھوڑ دینے کا نقصان یہ تو 1960 میں ہی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا, اس کے قریب قریب. پھر ایوب خان تک کے دور میں پڑھے لکھے علی گڑھ کے تھے اور بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی موجود تھی. بھٹو صاحب جہاں سے پڑھ کے آئے تھے اور پھر جو انہوں نے کیا وہ سب کے سامنے ہے کہ تعلیمی اداروں کے ساتھ وہ اگر وہ بھی کر دیتے نا جو بظاہر ان کے نظریات چائنا کے مطابق تھے, پھر بھی کوئی بات ہوتی کہ کوئی ڈھنگ کا کام ہوا, چلو کفر کا ہی صحیح, مگر کہیں تو ٹھکانے لگا اس قوم کا معاملہ, وہ بھی نہیں ہوا, وہ کر بھی نہیں سکتے. اس لیے کہ لوگ پڑھے لکھے ہی نہیں تھے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ سوشلزم ہوتا کیا ہے. یہ تو چند ایک لوگوں نے چونکہ اس کی تعلیم حاصل کر لی تھی یا اس زمانے سے پہلے انہوں نے پڑھ لیا تھا، جنہوں نے سن 50 میں پڑھا تھا، سن 60 میں پڑھا تھا، وہ لوگ تھے. تو وہ ان کے وہ بہت معدود چند قوم میں تعلیم کا نہیں تھا. پھر اس کے بعد تعلیم کے بعد نوکریاں، اور آبادی کا اتنی تیزی سے بڑھ جانا، یہ تو جب آئیں گی رپورٹس اور کسی نے صحیح تجزیہ کر کے رپورٹس دیں تو پھر وہ بتائے گا کہ سن 80 سے لے کے اور 2015 تک، یہ 35 سالوں میں ملک کی آبادی کس برے طریقے پر بڑھی ہے. اور کسی قیادت نے اگر کہا بھی ہے کہ اسباب اور وسائل کے مد نظر کسی ملک کی آبادیاں بڑھتی ہیں، تو مذہبی طبقے نے اس کی شدید مخالفت کی. اس سے بہت لوگ اختلاف کرتے ہیں، ان کا بھی حق بنتا ہے، لیکن یہ ہے کہ حکومتوں کو اس طرف خیال ہی نہیں آیا. اب بھی آپ دیکھ لیں، ایک سبب ہے پورا برباد ہو جانے کا، آبادی کا بڑھ جانا. ایک سبب ہے کہ نظام تعلیم کے لیے آج تک کوئی اتنی مؤثر اور باشعور قیادت نہیں ہے جو اسباب اور وسائل کو حاصل کر کے پٹڑی پہ ڈالے. ابھی تک قیادت میسر نہیں ہے باشعور افراد. اسی طرح اب جو بے تحاشا مہنگائی ہو رہی ہے، ساری دانشوری ایک طرف کو، کھانے تک کو نہیں ملے گا. اب 30 روپے کا یونٹ ہو جائے گا مارچ، آپ خود سوچیں 30 روپے کا جب یونٹ ہو جائے گا تو پھر کیا بنے گا، کہاں سے پیسے آئیں گے، لوگ بجلی کے بل کہاں سے جمع کرائیں گے. یہ صورتحال اب آہستہ آہستہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، عالمی قرضے بڑھ رہے ہیں، کہاں جا رہا ہے یہ پیسہ. جبرن جو ٹیکس لوگوں سے لیا جاتا ہے، اس ٹیکس کا نظام کہاں ہے؟ جتنے لوگوں کو اسپیشل جو ان کے لیے کیسز بنائے گئے اور انہوں نے رپورٹ دی کہ یہ ان سرمایہ داروں کی حرکتوں کی وجہ سے یہ چیزیں ملک میں کنٹرول سے نکل گئی ہیں، اب وہی ٹولہ اور گروہ پھر واپس آ جائے گا. اس لیے کہ ان کے بغیر چارہ نہیں نا، انہوں نے جو سرمایہ کمایا ہے اور عوام کا خون نچوڑا ہے، وہ نچڑا ہوا خون غریب لوگوں کا اب پھر پلایا جائے گا اور پھر وہی رادا ناچے گی. اب یہ آئے دن کی بات ہے جو ہوتی ہے، اور ابھی دن گئے نہیں، یہ 5-6 مہینے میں سب سامنے آ جائے گا کہ کون سے سٹیپس لیے گئے ہیں، اور لوگ اپنی عزتیں بیچنے پہ مجبور ہیں. غیرت مر گئی ہے، اور حیا اور شرم کا جنازہ نکل گیا ہے، لیکن کہاں سے کھائیں؟ 30 روپے یونٹ بجلی کی ہو جائے گی اب تو پھر کیا ہوگا؟ تو اسی تناسب سے بچے سکول نہیں جا رہے، بچے پڑھ نہیں رہے، پڑھ کے بھی انہوں نے کیا کرنا ہے، کون سا نوکری مل جانی. کیا یہ ارادہ کیا ہوا ہے کہ اس طرح انڈیا کے تابع ہو کر رہیں جیسے نیپال، بھوٹان، سکم اور بھوٹان، اور چھوٹی ریاستیں. تو اس لیے یہ اس تنزل کے عوامل اور اسباب ہیں جن میں ہم جی رہے ہیں، جنہیں روز سامنا کرنا پڑتا ہے. اسلام آباد کا حال یہ ہے کہ آپ کہیں چلے جائیں، گاڑی کھڑی کر لیں، آپ پارا ہے، F7 ہے، میلوڈی ہے، F8 ہے، کہیں چلے جائیں، ایسے بھیک مانگنے کے لیے بچے اور لوگ آئیں گے جیسے زمین سے نکل رہے ہیں. اور یہ تو اب 2 سال سے شروع ہوا ہے، 2.5-3 سال سے اتنا پھیل گیا ہے یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیدھا سادہ آ کے سوال کرے گا کہ مجھے کھانا کھلا دے. پہلے نہیں ایسے ہوتا تھا، بھکاری ہوتے تھے، لیکن اب وہ مجھے کہتا ہے کہ کھانا، آپ کھانے کے لیے لے جائیں گے تو وہ کہے گا کہ 2 آدمیوں کا کھانا دے دیں، میں گھر لے جاؤں گا، غریب ہوں. آپ کھانے کے لیے بٹھا دیں گے تو آپ اس سے پوچھیں کہ کتنا کھاؤ گے، تو کہتا ہے کل دوپہر تک کا، تک کل تک مجھے بھوک نہ لگے. یا پوچھیں اسلام آباد میں اپنے کی عزت سے پوچھ لیں کہ کسی جگہ گاڑی کھڑی کریں ریڈ لائٹ پہ کہیں بھی، تو کیا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے 30 سال بعد، 50 سال بعد. دین برباد ہو جائے گا. ہمیشہ کسی بھی شخص کا جب دین دیکھنا ہو تو پہلے اس کی دنیا دیکھنی چاہیے کہ دنیا میں یہ کیا کرتا ہے. دین تو بعد کی بات، ڈائریکٹ کسی انسان کا دین نہیں دیکھا جا سکتا، ہمیشہ اس کی دنیا دیکھنی چاہیے کہ دنیا میں اس نے کیا کیا. دنیا میں وہ کنگلا ہے، دنیا میں وہ بیکاری ہے بیچارہ، دین کی کیا توقع رکھنی ہے اس سے. کرونا میں ہمارے ملک میں جو کروڑ پتی تھے اربوں پتی ہو گئے. بالکل ان سرمایہ داروں کو جانتا ہوں جنہوں نے خود ہم سے کہا کہ سمجھ نہیں آتی اب اتنی دولت لے کے کہاں جائیں، اللہ نے اتنا کچھ دیا، انہیں نہیں نظر آتا کہ دولت کہاں لے کے جائیں. حضرت نظام نظر جانے جانا رحمت اللہ کے پاس ایک نواب صاحب آئے تھے، حضرت کو خانقاہ کے لیے ایک بڑی رقم پیش کی تو حضرت رحمت اللہ نے فرمایا اٹھا لیجئے، مجھے نہیں چاہیے. تو انہوں نے اپنی طرف سے بڑی ذہانت کا ثبوت دیا اور کہا حضرت غریبوں میں تقسیم کر دیں. تو انہوں نے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا یہاں سے تم خود خیرات دینا شروع کرو نا، بانٹنا، تو اپنی حویلی تک پہنچنے سے پہلے ہی نواب صاحب پیسہ ختم ہو جائے گا. تو انہیں نہیں نظر آتا سرمایہ داروں کو کہ جو اربوں روپے اب کما لیے ہیں اس کو کیا کرنا ہے. اس کا نتیجہ یہ کہ خاندان اور بڑھیں گے، افلاس بڑھے گا، غربت بڑھے گی. بنگلہ دیش جب بنا تھا، ہم بنگلہ دیش میں رہے ہیں، ہم نے بنگال بہت دیکھا ہے. 90 کے قریب وہاں کوئی 1.5 مہینہ گزارا تھا، تو اس دوران بنگلہ دیش کی مختلف چیزیں دیکھتے رہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو وہ بنگلہ دیش جہاں حقیقت میں لوگوں کو اوڑھنے کے لیے کپڑا میسر نہیں تھا، اب ان کی قیادتوں نے انہیں نکالا ہے اس غربت سے. اور جو رپورٹس انٹرنیشنل آ رہی ہیں انہوں نے کہا کہ 73% غربت میں ڈوبے ہوئے تھے، اور اب ہم نے جو نکالا ہے لوگوں کو تو شاید 20% رہ گئے، 20 سے بھی کم کوئی فگر دی. اور قیادتوں کا کیا رونا ہے، پبلک میں شعور پیدا کرنے کے لیے جن عوامل کو کام کرنا چاہیے وہ خوف کے مارے بھول نہیں سکتے، مارے جائیں گے، وہ خوف کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے۔ یہ صورتحال ہے اور بد سے بدتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو اس ساری تاریکی میں جگنو کی روشنی بھی دی ہے، وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں، ان میں باہمت لوگ کام کرتے ہیں کہ اللہ کے ہاں جا کر جواب بھی دینا ہے اور خدا کے ہاں پہنچ کے جو چیز آج ہے ان حالات میں کام کرنے کا اجر بھی پانا ہے۔ کام بھی تو نہیں نہ چھوڑا جا سکتا۔ مذہب اور تعلیم کی بات اب کہاں کرتے ہیں، سورہ اخلاص جنہیں نہیں پڑھنی آئی وہ منسٹرز ہیں، تو انہیں دین کا درد کہاں سے آئے گا؟ آپ کے صوبہ سرحد میں وزیر تعلیم جو ہیں، پہلے تو تعلیم کا جتنا تھا وہ غلام رضا ربانی صاحب نے جو 17th امینڈمنٹ پیش کی تھی، 17th ہی تھی، اس میں انہوں نے سینٹر کو بری کر دیا کہ تعلیم کا نظام ہر صوبہ خود سنبھالے، اور اس کو سنبھالنے والے اب بھی صوبہ سرحد میں ساتویں پاس وزیر ہے، سات جماعتیں جس نے پڑھی اور آٹھویں میں فیل ہو گیا، وہ منسٹر آف ایجوکیشن، 21ویں صدی میں جی رہے ہیں، ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے۔ اسے کیا پتا تعلیم کیا چیز ہے، اسے کیا پتا لائبریریز، اسے کیا پتا؟ وزیر اعلیٰ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں جانتا ہوں کہ وہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے لیکن وہ تعلیم کا نظام بہت اچھی طرح جانتا ہے، میں جھوٹ۔ اتنا جھوٹ ہے، اتنا جھوٹ ہے کہ کچھ نہ پوچھئے۔ جو بات کی خدا کی قسم لا جواب کی، جو رجوع ہے لا جواب۔ کبھی کبھی شک پڑتا ہے کہ کہیں یہ سب کچھ خواب تو نہیں دیکھ رہے بھیانک قسم کا۔ یہ کسی بھی معاشرے میں زندہ اور باشعور افراد اس نظام میں جی سکتے ہیں؟ اور بھی کوئی نمودار ہوئے ہیں، یہ کون صاحب ہیں؟
جی سمیر صاحب ہیں،
سمیر
صاحب۔
اچھا سمیر ہیں، سمیر کیسے مزاج ہیں جناب؟ دیکھ لو بھیا، ہماری دعاؤں میں کوئی اثر ہوتا تو آپ بھی کہیں کھپ جاتے۔
میوٹ، سمیر صاحب میوٹ پہ
ہیں۔ ہاں ہاں،
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خیریت سے؟ آپ ٹھیک ہیں، خوش ہیں؟
اللہ کا احسان ہے، الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے۔
اچھا، گھر پہ ہیں؟
جی مفتی صاحب۔
اچھا، ماشاء اللہ، بچیاں خیریت سے ہیں؟
اللہ کا احسان ہے، الحمد للہ۔ بڑی ابھی یونیورسٹی جانا شروع کر دی ہے اور اچھا اچھا پڑھ رہی ہے، ماشاء اللہ۔
اچھا، ماشاء
اللہ کا احسان ہے۔ ہاں، اور دوسرے تو ابھی چھوٹے ہیں، ٹینتھ میں، اور سب سے چھوٹی تو ابھی بھی سکس میں۔
ماشاء اللہ، ماشاء
اللہ۔ جب آپ آئے تھے سب سے منجلی والی پیدا ہوئی تھی،
یاد ہے؟
روانہ ہو گیا۔
جی یاد ہے۔
جی
جی مفتی صاحب، ابھی آپ نے بنگلہ دیش کی مثال دی تو ان کے جو تبدیلی آئی ہے وہاں پر، مثال 73% سے 20% تک آئے ہیں، تو جیسے آپ نے کافی مرتبہ فرمایا کہ مطلب دہائیوں پہ یا صدیوں پہ جد و جہد کرنے کے بعد قوم اوپر آتی ہے، تو ان کو اتنا وقت نہیں ہوا، اور ان کے یہاں پہ کیا تبدیلی آئی؟ تعلیم جو ہے وہ، اس کا نظام جو ہے وہ تو ایسا ہی ہے جیسے غالباً پاکستان میں، لیکن وہاں پہ اتنی تیزی سے ترقی وہاں پر کیسے ہوئی، اور لوگ غربت کی لکیر سے اوپر کیسے آئے؟
اب دو معاہدوں پر غور کریں، بنگلہ دیش نے جو کلنٹن سے معاہدہ کیا اور انڈیا نے جو معاہدہ واجپائی سے کیا، اس کے ثمرات دیکھیں آپ، امریکہ میں آنا شروع ہو گئے، کسی نے روکا تھوڑا ہی تھا باقی لوگ دنیا کے ممالک کو کہ جا کے تم معاہدے نہ کرو، وہ معاہدے اپنی کرسی کے تحفظ کے کرتے رہے، اور انڈیا نے واجپائی کے دور میں اور کلنٹن کے دور میں بنگلہ دیش والوں نے جو معاہدے کیے وہ اپنی قوموں کو دلدل سے نکالنے کے لیے کیے۔ جو بائیڈن نے جو اب کیبنٹ اور یہ جو چیزیں بن رہی ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ اس ملک کے کتنے افراد شامل ہیں، تو لا محالہ اثرات مرتب ہوں گے، لیکن خالد صاحب ظاہر ہے کہ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، ہم اتنے پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، ایسے ہی سطحی سی سوچ ہے، گہرائی سے تجزیہ نہیں کر سکتے۔ ہمیں تو یہ پتا ہے کہ جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں، جو کنزیومر آئٹمس، ان کو کنٹرول میں رہنا چاہیے۔ لوگ بد دعائیں دیتے ہیں اور لوگ اتنی حوث ہے، لو کی دعا مانگتے ہیں لوگ، یہ صورتحال ہے، اور اس سے ملک تباہ ہو جاتے ہیں، ممالک تباہ ہو جاتے ہیں، قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، مجموعی اعتبار سے ذلت اور زوال دیکھنا پڑتا۔
مفتی صاحب، باقی کچھ حضرات جو ہیں وہ ریمائنڈ کرا رہے ہیں کہ ان کی وہ سوالات ہیں، اگر اس پہ
جی انشاءاللہ کچھ
جی۔ ایک صاحب ہے، انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ آپ کو بھی غالباً ڈائریکٹلی بھیجوایا تھا کہ ان کی کمپنی ان کو ایک سافٹ ویئر بنانے کے لیے کہہ رہی ہے جو کہ جوا کھیلنے میں غالباً استعمال ہوگا، تو اس کے اندر مطلب ان کو کیا کرنا چاہیے اس کے اندر، کیونکہ وہ کام تو ٹیکٹیکل کام کر رہے ہیں لیکن ان کا جو پروڈکٹ ہے وہ اگر غلط چیز کے لیے استعمال ہو، ایک جنیرک کوشچن ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کام ایک کر رہے ہیں کسی جگہ پہ لیکن اس کا جو اثر ہے وہ یا جو بھی پروڈکٹ بن رہا ہے وہ اگر حرام چیز میں استعمال ہو تو اس پہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟
دیکھیں، ان کا سوال بنیادی طور پر ہم نہیں سمجھ پائے، وجہ اس کی یہ ہے کہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تعلق کمپیوٹر سے اور ان چیزوں سے ہے جس فیلڈ میں وہ کام کر رہے ہیں، لیکن ہم اس کی ایک مثال آپ سے عرض کرتے ہیں کہ جن چیزوں سے شراب بنتی ہے ان چیزوں کو اگانا ناجائز تو نہیں ہے، آلو سے، سیب سے، انگور سے، وہ تو کئی مراحل آتے ہیں، اب انگور کا بیچنا اور خریدنا کیوں ناجائز ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح اس کا شیرہ کیوں ناجائز ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ پھر اس کے اگلے استعمال میں جا کر کہیں وہ حرمت کے حرام کے درجے میں داخل ہوتی ہے تو اس درجے میں وہ ہے۔ اسی طرح جو چیز وہ بنا رہے ہیں اگر اپنی ابتدائی سطح میں، ابتدائی مراحل میں ٹھیک ہے اور وہ اچھائی اور برائی دونوں طرف کام اس سے لیا جا سکتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس کام کے کرنے. ایک بات. دوسرے, عمومی معاشرے میں جینے کی جو سطح ہے اس میں وسعت ظرفی سے کام لینا چاہیے. مثلا ہمارے ہاں اور انڈیا میں بھی لوگ گوشت کھاتے ہیں, اور عمومی طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قصاب نے اس جانور کو تکبیر پڑھ کے شرعی طریقے کے مطابق ہی ذبح کیا ہوگا. اب کوئی آدمی اس کھوج میں پڑ جائے کہ میں اس کی تحقیق کروں کہ قصاب کو تکبیر آتی بھی ہے یا نہیں, اور میں اس کو بھی دیکھوں کہ چار رگیں جانور کی کٹ گئی تھیں یا نہیں کٹی تھیں, اور جانور کی زندگی ختم ہونے کے بعد کھال اتارنے کا عمل شروع ہوا تھا یا پہلے ہی شروع کر دیا تھا, تو پھر کھا چکا وہ گوشت بھی اور مہمانوں کو بھی کھلا چکا. عمومی ماحول میں باہمی اعتماد سے ہی کام چلتا ہے, عمومی ماحول میں باہمی اعتماد پہ ہی بات ہوتی ہے. خاتون ہے, طلاق ہو گئی, اب یہ تھوڑا ہی پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کے گواہ لاؤ کہ اس کی عدت پوری ہو گئی, اس کا کہہ دینا کافی ہے, اتنی مدت کا گزر جانا کافی ہے, کوئی ایسے سوالات نہیں کرتا. بالکل اسی طرح دنیا میں جتنے بھی کام اس اعتبار سے ہو رہے ہیں کہ وہ بنیادی طور پہ اچھائی میں استعمال کیے جا سکتے ہیں اور لوگ اس کا خود غلط استعمال کر رہے ہیں تو اس پہ حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا. امید ہے انشاءاللہ وہ سمجھ گئے ہوں گے. اور دوسری تیسری چیز یہ بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ جابز کا چھوڑ دینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی, جہاں بھی گنجائش ملتی ہے اپنے جاب کو قائم رکھنا چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قاد الفقر ان یکون کفرن, یہ فقر و فاقہ اور غربت, اس غربت کو اللہ تعالیٰ اگر اپنے دست مبارک سے پیچھے نہ ہٹا دیتا تو یہ تو کفر سے بھی بدتر تھی. کفر میں خود آدمی کچھ اقدار کا پاس رکھتا ہے, قتل نہیں کرتا اور بہت سی چیزیں, کفر کے باوجود اس میں حجاب ہوتا ہے. یہ فقر و فاقہ تو ان حجابات کو بھی اڑا دیتا, فرمایا اللہ نے اپنے دست مبارک سے اسے پیچھے ڈالا, ورنہ وہ تو اگلی صف میں آ کے کھڑا ہو گیا تھا. تو اس لیے جابز کو چھوڑنا ہمارے دور میں بہت سوچ سمجھ کے بات کہنی سننی چاہیے, یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے. اللہ کی طرف سے جو رزق کا کوئی ذریعہ ہے اس سے بہتر ملے اور وہ تجربے میں بھی آ جائے کہ بہتر ہے, اس وقت تک سرسری طور پہ اس کو منع کر دینا, جاب کو چھوڑ دینا شریعت کی نظر میں کوئی پسندیدہ فعل نہیں ہے. اور فرمائیے.
کامنٹ بھی آیا وہ میں بعد میں پڑھوں گا, لیکن ایک اور خاتون نے سوال بھیجا تھا, جب اس جمعے کو سوال و جواب میں ایک سوال غالب آیا تھا شراب غیر مسلموں کو بیچی جا سکتی ہے یا نہیں, تو ان کا سوال بلکہ دو تین لوگوں نے سوال یہ پوچھے تھے جو غیر ممالک میں رہتے ہیں, یہاں پر گروسری سٹورز میں کام کریں یا اس میں تو اور چیزیں بکتی ہیں, لیکن مثال کے طور پہ اگر وہ میک ڈونلڈز میں کام کرتے ہیں جہاں پر حرام گوشت بکتا ہے, سور میں گوشت بھی بکتا ہے, اور بھی مختلف جو کھانے پینے کی جو ریسٹورینٹس ہیں وہاں پر بھی اسی طرح کا سلسلہ ہوتا ہے, تو وہاں پر ان کے لیے کام کرنا جو ہے وہ جائز ہے یا نہیں؟
جب تک دوسری جاب نہ مل جائے اور وہاں بھی تجربہ نہ ہو جائے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. گروسری شاپس پہ شراب بھی بکتی ہے, اچھی چیزیں بھی بکتی ہیں, اور میک ڈونلڈز میں یہ بھی ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی حلال چیزیں بھی بکتی ہیں. ٹھیک ہے, تو کوشش کرنی چاہیے اچھی جاب کے لیے ان چیزوں سے بچنے کے لیے, لیکن جب تک کہیں جاب بھی ہو جائے اور پھر اس کے بعد تجربہ بھی, جیسے ہفتے دو ہفتے کی چھٹی لے کے چلے گئے کہ دیکھیں ذرا جا کے ہوتا کیا ہے, پھر اس کو کر کے اطمینان ہو گیا یا دیکھ کے اپنا اپنا سرٹن لیولز ہوتے ہیں سیٹسفیکشن کے, جب اسے ہو گیا تو پھر چھوڑے, اس سے پہلے نہ چھوڑے. رزق کے جو بھی ذرائع اسباب اور وسائل ہیں ان کو ترک کرنا یہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا, یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ تو کبیرہ گناہ کرے گا نا زیادہ سے زیادہ, سور کا گوشت بیچے گا تو اس کے ذہن میں یہ تو ہوگا نا مسلمان ہے کہ یہ حرام کام ہے. یہ جو پوچھنا ہے نا کہ کرے یا نہ کرے, یہ خود ایمان کی دلیل ہے. ایمان نہ ہوتا تو کون پوچھتا؟ اور اگر فاقہ پڑ گیا اللہ نہ کرے ولیعز باللہ, اور بچوں نے کہا کہ ابا کھانے کو لائیں اور بچہ ساری رات روتا رہا, ایک رات بس ایک دن, تو پھر ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں کہ اے خدا تو کہاں ہے, کدھر جاؤں؟ وہ یہ نہیں کرنا چاہیے. کبھی کبھی گناہ کفر کے درمیان دیوار کھینچ دیتا ہے. ہے بڑا نازک مسئلہ, عوام کی سمجھ سے بالا ہوتا ہے. گناہ جو ہے وہ کفر کا وقایہ بن جاتا ہے, وہ چھوٹا گناہ بڑے گناہ سے بچا لیتا ہے. تو اس چھوٹے گناہ میں پڑھ کے اللہ سے توبہ کر لینا یہ زیادہ بہتر ہے, بجائے اس کے کہ اس کو کنٹرول کرتے کرتے کہیں سے کہیں نکل جائے. اور فرمائیے.
جی مفتی صاحب, اس میں طالب صاحب کا بھی سوال کا جواب ہو گیا کہ وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر پہلے سے معلوم ہو کہ میرا سافٹ ویئر جو ہے وہ جو میں استعمال ہوگا, یا آپ کو پہلے سے معلوم ہو کہ آپ کے پاس نوکری ملنی رہی ہے اور آپ کو مثال کے طور پہ میک ڈونلڈز میں جاب مل گئی, تو جب تک آپ نے جیسے فرمایا کہ جب تک کہ آپ کو کوئی متبادل نہیں مل جائے اس کو کرتے رہنا چاہیے اسی کام کو جو ملا ہوا ہے آپ کو.
بالکل ایسے. حضرت تھانوی نبر اللہ مرکدو کے ہم الفاظات میں لکھا ہے کہ ایک صاحب حاضر ہوئے تو حضرت سے شکایت کی کہ حضرت میرا بیٹا فلاں ادارے میں گیا تھا, آیا ہے اور بہت خراب ہو گیا. تو حضرت رحمت اللہ نے پوچھا کہ کیا خرابی ہو گئی ہے؟ تو اس نے کہا حضرت ایک تو یہ نماز نہیں پڑھتا میرا بیٹا, اور دوسرے طہارت اور پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتا, پینٹ کی وجہ سے کھڑا ہی رہتا ہے. تو تھانوی رحمت اللہ علیہ کو کون حکمت سکھاتا؟ تو حضرت فرمایا اسے ذرا بلائیے. اسے بلایا تو حضرت رحمت اللہ علیہ سے ظاہر ہے تہذیب شرافت سے ملا. تو حضرت رحمت اللہ نے کہا کہ اللہ تعالی کے احکامات. اس نے کہا مولانا میں تو اللہ ہی کو نہیں مانتا, وہ کہاں ہے؟ تو تانوی رحمت اللہ ان کے والد سے کہا کہ مجھے تمہاری باتیں سن کے ہی شبہ ہو گیا تھا کہ پتہ نہیں بچہ خدا کو بھی مانتا ہے, مسلمان بھی رہا ہے کہ نہیں, تو یہ دیکھ لو. میں تمہیں تو فکر ہو رہی ہے اس کی نماز اور طہارت کی, ایمان کی فکر کرو اس کی کہ ایمان کیا. یہ ہوتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو اس امتحان میں ڈالنا ہی نہیں چاہیے. سیدھی سی بات ہے, خود بھی امتحان میں اگر پڑ جائے تو کوئی گنجائش ہوگی, نکل آتا ہوگا کوئی راستہ اس کا, لیکن بچے بیوی اعزا اقربا قرض کا بوجھ اللہ بچائے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے.
مفتی صاحب اسے ایک اور سوال اسی سلسلے میں, جیسے پاکستان کے حالات اور بنگلہ دیش کی بات ہوئی تھی, ابھی بات ہوئی کہ روزگار کیسے ہونا چاہیے, تو شیخ صاحب جو ہیں ان کی طرف سے سوال ہے, جو عمومی طور پہ ہماری دینی حلقوں کے اندر یہ بات کی جاتی ہے کہ حدیث میں ہے کہ اپنی امت کو بڑھاؤ اور خود بھی میں نے دو جگہ پہ سنا یہ کہ آپ زیادہ شادیاں کریں اور زیادہ بچے ہوں, امت جو ہے اس میں زیادہ بچے ہونے چاہیے. تو جب حدیث جو ہے اس طرح کی موجود ہے اور جو دوسرے جو حضرات جو ہیں دینی حلقوں سے وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں, تو اس میں اس طرح کی بات کریں گے جس میں آبادی میں کنٹرول کی, تو کہیں گے ویسٹرن آئیڈیاز. اس پہ سوال ایک صاحب نے پوچھا,
ایک ہے علم, علم نام ہے جان لینے کا, علم نام ہے کہ آدمی کو پتا چلے کہ یہ کیا ہے. ایک ہے معرفت, علم سے جانی ہوئی چیز کو پہچان لینا. علم میں آیا کہ یہ پین ہے, بچے نے اسے کھولا, دیکھا, انک بھری, یوز کیا, اب اس نے اسے پہچان لیا کہ میرا پین, یہ والد صاحب کا قلم ہے, یہ گھر میں دوسرا بچہ ہے, یہ اس کا جیومیٹری باکس ہے, وغیرہ وغیرہ. اور ایک ہے حکمت, کہ جس چیز کو جان لیا ہے, حتیٰ کہ پہچان بھی لیا ہے, اس کو صحیح موقع پر استعمال کرنا, یہ ہے حکمت. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ لوٹے سے گڑ توڑا جا سکتا ہے, اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ یونیورسٹی, ہاسٹل, بچے, بال پوائنٹ سے ہزار بند ڈال لیتے ہیں. لیکن کوئی پوچھے کہ یہ جو بال پوائنٹ ہے اور یہ جو لوٹا ہے, کیا ان کاموں کے لیے بنائے گئے تھے؟ جب یہ عادتیں زندگی کے شعبوں میں پیدا ہو جاتی ہیں تو بچہ بالآخر حکمت سے محروم ہو جاتا ہے. فرانسیسیوں نے, ہے یہ بھی نازک بات لیکن اسے پازیٹیو سینس میں ہی رکھیے, ان کے ہاں خاکے جن لوگوں نے بنائے تھے, اسے خاکوں کو جلایا گیا یا قتل کیا گیا یا جو کچھ بھی ہوا, اگلے دن فرانسیسی قوم نے وہ خاکے بنوائے اور لائنز لگا کر انہوں نے اسے لیا, جم کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا ہم اپنی آزادی کو ختم نہیں کریں گے. قومیں ایسی ہوتی ہیں, وہ کفر ہے, وہ خراب ہے, کچھ ہے, اس کی جتنی مذمت کریں سو کم ہے اور جتنا اسے برا کہیں سو کم ہے, لیکن ان کے نزدیک جو چیز تھی انہوں نے کہا ہم نے اپنی ریت کو قائم رکھنا ہے, روایت کو قائم رکھنا ہے, ہم نے اپنی آزادی کو ختم نہیں کرنا, سیکولر جو ہے معاشرہ ایسی زندہ رہے گا. تو جتنی احادیث میں آبادی کی ان چیزوں کی ترغیب دی گئی ہے وہ علم ہے, اسے کس موقع پہ استعمال کرنا ہے یہ بھی تو سوچ لینا چاہیے, حکمت کے خلاف تو نہیں ہے. اور اگر آپ کہیں کہ نقل سے, تو یہ جتنی احادیث ہیں یہ ابھی ہم نے ہی پڑھی ہیں یا پچھلوں نے بھی کوئی پڑھی ہوئی تھی؟ جو امت کے قیادت کرنے والے تھے انہوں نے ان احادیث کو پڑھ کے یہ نتیجہ نکالا تھا کہ بچے اور اولاد اتنی ہونی چاہیے جس کی اچھی تربیت ہو سکے. بس ایک آدمی اچھی تربیت کر سکتا ہے تو اس کے 50 بچے ہوں, 4 بیویوں, کیا مسئلہ کیا ہے, ضرور کر لے. اور اگر اسے پتا ہے کہ میں نے ریڑی سے ہی رزق کمانا ہے اور نکاح کے لالے پڑ رہے ہیں, بچے کہاں سے, ان کی تعلیم کہاں سے, اس کو کون مشورہ دے گا کہ یہ حدیث میں آیا اور ایسے آیا؟ یہ احادیث ساری پچھلوں نے بھی پڑھی تھی, آپ کیوں نہیں کسی دن فتاوی عالمگیری کو اٹھاتے؟ فتاوی عالمگیری 1680-90 کی لکھی ہوئی چیزیں, اور اس زمانے میں جب اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا ان اس وقت کے مفتیوں اور فقہا نے لکھا کہ ہمارے زمانے میں بچوں کی تربیت نہیں ہو پا رہی, بچے ٹھیک نہیں ہیں, ان کی تربیت ایک مسئلہ ہے, اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی حد تک کم سے کم اولاد ہو. یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے. تو اس لیے احادیث سے براہ راست استنباط کرنا, مشکات میں حدیث میں نہیں آیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت منحوس ہے, اب اپنی بیوی کو مارے دو تھپڑ کے, تم منحوس میرے گھر میں کہاں سے گھسی ہو, جب سے تم آئی ہو نا میرے ماں باپ رل گئے, اور جب سے تم آئی ہو تمہاری شکل دیکھ کے جی چاہتا ہے جوتا اتار, کیونکہ منحوس ہے نا, حدیث میں ہی آیا ہے یہ, مشکات وغیرہ دیکھ لیں. اسے کبھی بھی حدیث سے خود مجتہد بن کے حکم کو نہیں لینا چاہیے. اب اس حدیث پہ بھی بتا دیتا ہوں تاکہ کسی کے ذہن میں شبہ نہ رہے, معاذ اللہ خواتین ہماری بہنیں بیٹیاں کہیں کسی اس میں نہ مبتلا ہو جائیں. یہ حدیث بیان کی اور غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ عورتوں میں نحوست ہے اور گدھوں میں ہے, اور تیسری ایک چیز بھی مشکات شریف میں, ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ روایت سنی تو بہت ناراض ہوئی, فرمایا اس ابو ہریرہ کو دیکھو ہم عورتوں کو گدھوں کے برابر بنا رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ اگر ہوتی نحوست, وہ جو عرب ہر چیز کو منحوس قرار دے رہے تھے نا, ہر چیز کو منحوس اور فال لیتے تھے اور فال میں نیگیٹو سائڈ کو اپروچ کرتے تھے, فال میں پازیٹو سائڈ کو اپروچ کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فال لیتے تھے بہت سی چیزوں میں, مگر ہمیشہ پازیٹو جاتے تھے, نیگیٹو نہیں ہمیشہ. یہ جو نماز میں ہاتھ پھیلاتے ہیں نماز کے بعد دعا میں, تو یہ فال کیوں چہرے پہ پھیرتے ہیں؟ یہ فال لینا ہے اس بات کی کہ اللہ نے, میں نے اب جو نماز پڑھی دعا مانگی ہے تو اللہ نے میرے دونوں ہاتھوں کو رحمت سے بھر دیا ہے اور میں اپنے چہرے پہ پھیر رہا ہوں, خدا کی رحمتیں اور برکتیں میرے چہرے میں میری ذات میں مل جائیں. یہ فال نہیں ہے. اب کوئی کہے اس کا کیا ثبوت ہے کہ بھئی تمہارے ہاتھوں میں خدا نے برکت کو بھر دیا تھا؟ کوئی ثبوت نہیں, لیکن میرا خیال یہی ہے, اللہ سے اچھا گمان یہی ہے. تو یہ جو عرب تھے نیگیٹو فال میں بادشاہ تھے, کوا اڑتا تھا تو وہ ہلاکت کی خبر پھیلا دیتے تھے. یہ ہندوؤں میں بھی تھا, بلی راستہ کاٹ گئی تو اب سفر منقطع ہو گیا وغیرہ وغیرہ, بہت سی بےہودہ چیزیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رد کیا, میں کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی, خام خواہ فضول بات نہ کرو, مراد ان کی یہ ہے, اگر نحوست کہیں ہوتی تو گدھوں میں ہوتی, عورتوں میں ہوتی, اگر ہوتی. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اگر میرے علاوہ کوئی خدا ہوتا تو لوگوں زمین اور آسمان دونوں برباد ہو جاتے, بکھر جاتے, ٹوٹ جاتے دونوں. تو اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کر دیا, لہذا قصہ ختم ہوا. اب جو بھی مشکات کو براہ راست پڑھے گا اسے پھر وہ کہے گا کہ اچھا یہ حدیث میں کیا آ گیا ہے, یہ حدیث میں کیا آ گیا ہے, پھر یا تو شرم سے پوچھے گا نہیں, یا پھر اپنے دل میں ایمان کو کھوٹا کرے گا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کے متعلق دل میں کھوٹ پیدا ہو جائے گی, اور یا پھر استاد سے جا کے کس سے پوچھے گا اور پڑھے گا, جو سب سے بہترین طریقہ. تو اس لیے حدیث میں جہاں آیا ہے کہ بچے اور اولاد اور یہ سلسلہ, اس پس منظر کو بھی دیکھنا چاہیے, کس طرح آپ نے فرمایا اس حدیث کا استعمال کس معاشرے میں کیا جائے گا, یہ سب چیزیں مد نظر رہنی چاہیے. اب اجازت دیجئے صاحب, بہت دیر سے کسی مسئلے میں گھر سے باہر ہوں اور ابھی سیدھا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں, آئندہ انشاءاللہ بیان اور یہ چیزیں کریں.
جی مفتی صاحب، اصل میں آپ سے جیسے ذکر کیا تھا کہ
جی جی
لوگوں کے پاس بہت سوال ہوتے ہیں، تو ان کو جو یہ وقت ملتا ہے اس میں بہت سے سوال آ جاتے ہیں. ان شاء اللہ اگر اس پہ اگلے ہفتے بھی کچھ سوال جواب یہ وقت نکل
لیں رکھ لیں، ہمیں جو کہیں ہم حاضر ہیں. بھیا آپ کہیں بیان کر دو وہ کر دیتے ہیں، سوال جواب رکھنا ہے وہ کر لو، نکاح پڑھانا ہے تو وہ کر. ٹھیک ہے،
مختصراً وہ رضوان ہے نا اپنے رز،
جی جی،
ان کی بیٹی کہیں پلنگ سے گر گئی تو چند ماہ کی ہے، تو اس کے دماغ وہ سر میں نا وہ فریکچر ہو گیا، تو وہ انڈر آبزرویشن ہے، تو کل سے بہت شاید وہ کہہ رہے کہ کلاٹ بھی آ گیا.
کیا آ گیا؟
کچھ کلاٹ بھی آ گیا
کلاٹ
برین میں.
اچھا،
تو وہ اب شاید انہوں نے ونزل میں رکھا ہے دو دن سے. خالد جب ڈسکنیکٹ کر دیا نا آپ نے بات کی.
اچھا آپ کہیے تو ہوا کیا پھر؟
تو وہ اب انہوں نے کب سے رکھا اندر آبزرویشن، کہتے کہ اگر ابھی صحیح نہیں ہوگی تو پھر ہم لندن بھیجیں گے، اور لندن انٹیریو وہاں بڑا ہاسپٹل ہے. تو وہ کل رات سے دو تین دفعہ اس کا پیغام آ چکا ہے، تو کہتے مفتی صاحب سے عرض کرے دعا کے لیے.
ضرور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عافیت دے. انہیں کہیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض سے شفا کی چیز بتائی ہے نا وہ کریں، اور تہجد کی نماز پڑھ کے اس بچی کے لیے دعا مانگے. حدیث میں آیا کہ تہجد کی نماز جو ہے یہ بیماریوں کا بھی علاج ہے، تو بچی تو ظاہر ہے یہ ماں باپ پڑھے اور دعا مانگے اس کی. اور قرآن کریم میں بھی 6 آیات میں اللہ تعالیٰ نے شفا کا ذکر کیا ہے، وہ آیات پڑھ کے اس بچی پہ پھونکے. انشاءاللہ ٹھیک ہے جناب.